أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صلوات یہ ایام جن میں ہم کے مجلس کے لیے باہم جمع ہوئے ہیں یہ ایام دو حوالوں سے یادگار ہیں یا جن کی یاد دو حوالوں سے تازہ رکھنے کی ضرورت ہے پہلا شہادت جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو تاریخیں 19 رمضان سے 21 رمضان تک کے تین دن اور دوسرا ابتداء دہ آخر ماہ رمضان کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ کہ جس میں کسی نہ کسی رات میں لیلۃ القدر موجود ہے اور لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں سماء عرشی سے ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہتے ہیں تو گفتگو انشاءاللہ خدا کی توفیق کے ساتھ اس طریقے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں یادگاروں کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے اور جس طریقے سے کہ ہماری روایات میں اور صحیح روایات میں جن کو بزرگ علماء نے نقل کیا ہے ان کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر حقیقتاً انسان کامل سے مربوط ہونے کا ہی نام ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک رات میں بیٹھ جائیں قرآن اور مفاتیح کھول کر اور مصلی پہ بیٹھ جائیں اور 100 رکعت نماز پڑھ لیں اور اتنی ساری صورتیں پڑھ لیں وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ سب کا سب مقدمہ ہے یہ سب کا سب پریپریشن ہے قلب انسان کامل سے اپنے قلب کو کنیکٹ کرنے کے لیے لیلۃ القدر اس چیز کا نام ہے یعنی لیلۃ القدر وہ لیل جو انسان کی قدر میں اضافہ کر دے جس کی وجہ سے انسان کی ورث اور ویلیو بڑھ جائے خدا کی بارگاہ وہ قدر میں اضافہ میرے اور آپ کے ظاہری عبادات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ قدر میں اضافہ جن بندوں کو خدا نے مقرب کیا ہے اور جس حوالے سے میں نے آیت پڑھی انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفسیر و تشریح کروں گا آپ کے سامنے ان بندوں سے اپنے دل دماغ فکر اور مزاج کو مربوط اور متعلق کرنے سے انسان کی قدر بڑھتی ہے تو پہلے کیونکہ ہماری یہ ایک سنت رہی ہے اور ظاہر ہے کہ میری یہ جرت نہیں کہ میں اس سنت کو منقطع کرنے کی کوشش کروں وہ یہ کہ جب بھی ہم اس قسم کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فضائل کے پہلو ضرور بیان کرتے ہیں انہیں فضائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ نکات کہ جن کے ذریعے سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آئمہ ہی ہمارے لیے قابل پیروی ہیں. یعنی کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ اس کے پیچھے چلیں اس کے پیچھے چلیں, تو ہمارے پاس وہ مضبوط دلیل موجود ہو کہ ہم یہ اپنے تئیں اور دوسروں کو بھی ثابت کر سکیں کہ امام ہی لائق پیروی ہیں. ایک چھوٹا سا نقطہ جسے میں بیان کر چکا ہوں, یعنی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں پہلے سے ان کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں, لیکن کچھ حضرات ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ بھی اور نئے حوالے سے بھی گفتگو کو سن رہے ہیں. ایک ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کلمے میں علیاً ولی اللہ کا اضافہ ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے. اذان میں اشہد ان علیاً حجت اللہ کا اضافہ ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے. یعنی کلمہ بھی محمد الرسول اللہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے, اذان بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ آ کے تمام ہو جاتی ہے. تو ہم جب اس بات پہ اصرار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اشہد ان علیاً ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, یہ شیعوں کی تشیع کی اپنی اختراع ہے, کنکوکشن ہے, اپنی بنائی ہوئی بات. تو میں اس حوالے سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور قرآن کی تفسیر اور تشریح اور تعلیم میں بھی ایک بات یہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جتنے بھی واقعات نقل کیے ہیں وہ واقعات کسی دور میں پیش آنے والی داستان یا اسٹوری نہیں ہے. جو لوگ بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں ان میں یہ بنیادی ترین نقطہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے 2500 سال 3000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے, قرآن بک آف ہسٹوریکل ریکارڈز نہیں ہے, بلکہ قرآن ان واقعات کو مثال بنا کر ان حقائق کو سمجھاتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اپلیکیبل اور ویلڈ ہیں. جو بھی قرآن پڑھے اور قرآن سمجھے اس کے پاس یہ معرفت کا نقطہ ضرور اور لازمی ہونا چاہیے, ورنہ قرآن پھر قصے کہانی اور داستان کی کتاب ہے, اس کے آگے قرآن میں کچھ نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہونے کا. ایک گروہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو پہلے کافر تھے, مشرک تھے, یعنی کافر تھے مشرک بھی تھے, اور اس حالت سے حالت ایمانی میں منتقل ہوئے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں ساحران موسیٰ کے نام سے, جن کو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا اپنی تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے. اس ایمان لانے والی حالت کو قرآن کریم نے کم از کم 3 یا 4 مقامات پر نقل کیا ہے. سورۃ الاعراف میں ہے, سورۃ طہٰ میں ہے, اور اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو سورہ شعراء اور سورہ قصص میں بھی ہے. ان تمام جگہوں پر آپ جائیں, دیکھیں, مطالعہ کریں, ہر جگہ جب جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر ہے تو لفظ ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کسی ایک جگہ بھی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے, حالانکہ ان کے سامنے کون تھے؟ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. دعوت دین کی کون دے رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے. ہارون کون تھے؟ ہارون ان کے وسیع و وزیر کے طور پر ان کے ساتھ تھے. ہارون ابلاغ نہیں کر رہے تھے, وسیع و وزیر کے طور پر ان کے ساتھ تھے. کسی ایک مقام پر بھی آیات قرآنی میں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اگر وہاں بھی سوچو تو اللہ پر ایمان کے بعد بادی ختم ہو جاتی ہے, باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں. نہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو رب العالمین ہے, اور موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ہارون کا ذکر کیوں ہے؟ اور اگر یہ ہارون کا اضافہ ازراہ احترام ہو مثال کے طور پر, کہ ہارون کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں, ان کی دعوت میں شریک ہیں, تو احترام کے طور پر ان کا بھی نام لے لیا جا رہا ہے, تو ایک جگہ ہوتا. ہر جگہ کیوں ہے؟ جتنے جتنے مقامات پر, جیسے میں نے آپ کو ریفرنس دیا, آراف ہے, طہٰ ہے, جو مجھے بالکل اچھے طریقے سے یاد ہے, بلکہ طہٰ میں تو ہارون پہلے, آمنا برب العالمین رب ہارون و موسیٰ, ایسے سورہ شعراء میں, سورہ قصص میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر ہے. تو اس انداز سے خدا ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو کلمہ ایمان ہے, یعنی جب تم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو, تو تمہارے ایمان کے پلرز تین ہیں, دو نہیں ہیں. توحید, نبوت اور امامت. ایمان نبوت پر آ کر ختم نہیں ہوتا, اس کی بہت مضبوط دلیل ہے. خدا پر ایمان لانا, خدا پر ایمان کی طرف دعوت, مثال کے طور پر بت پرست بھی دے رہے ہیں, اگرچہ کہ مشرک ہیں, لیکن وہ بھی کسی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, ماتھا ٹکا رہے ہیں. کرسچنز بھی ہیں, جیوز بھی ہیں, فلاں فلاں فلاں, پتہ نہیں کتنے مذاہب ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں. جب آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ میں اللہ کی وحدانیت کو اس طریقے سے قبول کرتا ہوں جس طریقے سے محمد الرسول اللہ نے سمجھائی. یعنی میں توحید پر ایمان لاتا ہوں محمد الرسول اللہ کے رستے سے اور طریقے اور ان کی سنت سے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بات اس وقت ختم ہو جاتی کہ اگر محمد الرسول اللہ کا رستہ صرف ایک ہوتا, بات ختم ہو جاتی. لیکن محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والے, محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے بھی بہت سارے ہیں. تو آپ کو اپنے ایمان کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایک اور ریفرنس کی ضرورت ہے, کہ میں محمد الرسول اللہ کی اتباع ایسے کرتا ہوں جیسے علی علیہ السلام نے اتباع کی. یہ تین ارکان جب تک مکمل نہیں ہوں گے, آپ کا ایمان کا اظہار اور دعویٰ کامل نہیں ہوگا. تو یہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا پہلو, جیسے کبھی ہم نے ایک جملہ ہی کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام, کیونکہ تاریخ میں دشمنی علی روز اول سے جاری ہے, روز اول سے جاری ہے عداوت و دشمنی امام علی علیہ السلام. بلکہ پچھلی دفعہ شاید میں نے آپ ہی لوگوں کے درمیان حدیث حارث حمادان سنائی تھی 13 رجب کو, اور اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ حارث حمادان امام علی علیہ السلام کی زندگی میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. امام علی کی زندگی میں, 1400 سال بعد کی بات نہیں ہے. تو امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے کہ شب ضربت سحر آپ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہم سنتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی. اس حالت میں, اس کو کہتے ہیں رویا, یعنی کہ انسان جیسے بیداری اور غنودگی کے درمیانی کیفیت میں جو وہ کچھ دیکھتا ہے, کہ میں نے دیکھا رسول خدا کو. اور جب میں نے رسول خدا کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے اس بات کو ملاحظہ کیا ہے کہ آپ کی امت نے اپنی عداوت اور اپنے جھگڑالو پن کی وجہ سے مجھ پر کیا کیا ستم ڈھائے؟ مجھ پر کیا کیا ستم ڈھائیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا تم ان کے لیے بد دعا کرو. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس میں نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ اے خدا مجھے ان میں سے اٹھا لے اور میرے نکل جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کون ہوں. کہ امام علی علیہ السلام نے اگر بد دعا کی ہے اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے لیے تو یہی بد دعا کی ہے کہ جب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا تب تم کو پتہ چلے گا کہ میں کون تھا اور کیا تھا. تو یہ علی علیہ السلام. اور یہیں سے ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ جنم لیتا ہے, جنریٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص, کوئی بھی شخص چاہے یزید ہو, شمر ہو, کوئی بھی انسان پیدائشی طور پہ برا نہیں ہوتا ہے. خدا نے کسی انسان کو جہنمی بنا کے پیدا نہیں کیا ہے. یہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنی تعلیم اور تربیت اور زندگی میں اپنی چوائسز اور اپنی ڈائریکشنز کی وجہ سے اپنے کو نیک اور بد بنا لیتا ہے. تو یہ بات اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ گویا وہ سارے کے سارے لوگ تو پیدائشی برے تھے اور ہم پیدائشی اچھے ہیں, یہ کوئی صحیح انداز فکر نہیں ہے, یہ کوئی صحیح سوچنے کا طریقہ نہیں ہے. جس چیز نے ہم سے پہلے والوں کو خراب کیا تھا اگر ہم اس بارے میں متوجہ نہیں ہوں گے وہ چیز ہم کو بھی ویسے ہی خراب کر دے گی. اصول یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم فلاں گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے بس گارنٹیڈ ہے ہر چیز, جنت بھی گارنٹیڈ ہے اور راہ ہدایت کی بھی ضمانت ہے. ایسا نہیں, محنت کرنا ہے, دقت کرنا ہے. آپ نہج البلاغہ پڑھیے, آپ یہ اس بارے میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی مذمت کم کی ہے, اپنے اصحاب کی مذمت زیادہ کی ہے. آپ امام علی علیہ السلام کے کلمات جو موجود ہیں پڑھیے اس کو اٹھا کے. کیا فرماتے ہیں کہ میں کب تک تمہارے ساتھ تمہاری رعایت کرتا رہوں, کب تک تم سے نرمی سے پیش آتا رہوں, میں جتنا تم کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اتنا ہی تم مجھے پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہو, تمہارے اندر اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی ہے کہ جب دشمن تم پر حملہ آور ہو تو میدان میں نکل کر اس کا مقابلہ کر لو, اتنا بھی نہیں بچا تمہارے اندر کہ جب دشمن تمہارا رخ کرتا ہے تو تم اپنے گھروں میں اس طریقے سے گھس کے بیٹھ جاتے ہو جیسے گوہ اور بجو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں اپنے اصحاب کے لیے. تو ہم جہاں پر علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے فضائل کا ذکر کریں, فضائل کا ذکر کرنا جیسے میں نے عرض کیا کیا ہے مطلب ہے اس کا کہ ہم اس بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ ہم صحیح انسان کے پیچھے ہیں. یعنی فضائل جب آپ ذکر کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کہ ان کی کرامتوں کی اب بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح انسان کے پیچھے ہیں. لیکن قرآن نے مرسلین کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ ان کے فضائل بیان کریں. قرآن نے مرسلین کو اس لیے بھیجا ہے کہ یا قوم تبعوا المرسلین, سورہ یاسین کا جملہ ہے کہ اے میری قوم مرسلین کے پیچھے چلو, مرسلین کی اتباع کرو. مرسلین کی فضیلت بیان کر دینا کام نہیں ہے کہ ہم فضائل بیان کر کے خوش ہو جائیں. اتبع المرسلین, ان کی اتباع کرو. تو ہمیں جب بھی ہم چاہے یعنی مرسلین کا پورا نظام ہے, مرسلین کا نظام رسول اور امام وسیع اسی نظام کا حصہ ہے, کوئی اس سے الگ ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیسے, کیوں کر اتباع کی جائے, کیسے رستے پہ چلیں. اور جیسا میں نے کہا کہ اب جو 10 دن آپ کے سامنے, یہ 10 دن اس محنت کے لیے آپ کے سامنے ہیں کہ آپ اپنے امام سے کتنا زیادہ قربت حاصل کرتے ہیں. میں اس قربت کا معنی کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ متففین کی آیتوں کا ایک سلسلہ ہے, اور سورہ متففین کا نمبر ہے قرآن کریم میں 83. چھوٹی چھوٹی آیتیں. ان کتاب الابرار ابرار لفی علیین. ابرار کے معنی ہے نیکوکار, صاحبان بر, یعنی جو نیکی والے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. ان کی کتاب کہاں ہے؟ لفی علیین. علیین میں ہے, یعنی علیین کا ظاہری ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک مقام بلند پر ہے, لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہے سمجھنا, کیونکہ اگلا ٹکڑا آیت کا ہے وما ادراک ما علیون. تم کیا درک کرو, تم کیا پہچانو کہ علیون کیا ہے؟ قرآن خود ہی بتاتا ہے کتاب مرقوم, وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بہت اچھے طریقے سے, رقم کرنے کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ خط غلیظ. خط غلیظ کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز آپ لکھتے ہیں انک سے اور ایک چیز آپ لکھتے ہیں, انسکرائبڈ کرتے ہیں پتھر کی لوح پر, ٹیبلٹ پر. ان دونوں لکھنے میں کیا فرق ہے؟ جو کچھ آپ نے تحریر لکھی ہے روشنائی سے اس پہ پانی پڑے گا وہ مٹ جائے گی, لیکن جو کچھ آپ نے انسکرائب کیا ہے سٹون کی ٹیبلٹ پر وہ اتنی آسانی سے مٹے گی نہیں. تو انسکرپشن کو کہتے ہیں رقم. کتاب مرقوم, یہ ایک ایسی کتاب ہے جو رقم شدہ ہے, جو انسکرائبڈ ہے. اور کدھر ہے؟ یشہدہ المقربون, جو مقربین کی نظروں کے سامنے ہے. یہ خود اس بات کی قرآنی دلیل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نامہ اعمال وقت کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, یہ اس کی قرآنی دلیل ہے کہ جو مؤمنین ہیں, جو نیکوکار ہیں, ان کا نامہ عمل ثبت ہے, مٹنے والا نہیں ہے, مٹنے والا نہ مٹنے والی روشنائی سے لکھا گیا ہے. یشہدہ المقربون, اس پر گواہ کون ہے؟ مقربین. مقربین کون ہیں؟ معصومین علیہ السلام. یعنی مؤمنین کا نامہ عمل, اس پر گواہ ہیں مقربین, معصومین علیہ السلام. اس سے آگے چلیے کہ کیا صرف معصومین ہمارے عمل پہ گواہ ہیں؟ یہ آیتیں آگے بڑھتی ہیں, یہی آیتیں سورہ متففین کی. خدا کہتا ہے یسقون من رحیق مختوم. یہ جو ابرار ہیں, نیکوکار ہیں, مومنین ہیں, ان کو پلایا جاتا ہے من رحیق مختوم, ایک ایسی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک ایسا شربت ہوتا ہے کہ جو بہت پیور آپ ایکسٹریکٹ کر کے لائیں, بہت خالص ہے, بہت بہترین کوالٹی کا ہے, تو اس کو آپ یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیتے ہیں, ایک برتن میں ڈال کے نہیں رکھ دیتے اپنے کچن میں, بلکہ اس کو ایک بوتل میں ڈال کے اور اس پہ کارک لگا کے وہ سیل بھی کر دیتے ہیں کہ تاکہ جب میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو کروں, یہ ضائع نہ ہو. رحیق مختوم, اب پیور ڈرنک جو سیلڈ ہے, یعنی محفوظ ہے. اس سے ان کو, نیکوکاروں کو پلایا جاتا ہے. ختامہو مسک, مہر کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ مشک کی لگی ہوئی ہے, جو دنیا کی بہترین خوشبو ہے. مشک آپ سمجھتے ہیں نا, مسک. ختامہو مسک, اس کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف کوشش کرنے والوں کو جس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی یہ سرمایہ میسر ہو. اس جام میں سے, اس بوتل, اس شیشی میں سے ان کو پلایا جائے. لیکن بات ابھی یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی ہے. وہ مزاجہ من تسنیم, ان کی جو پانی ہے ان کا جو شراب ہے نیکوکاروں کا اس کا مزاج کیا ہے؟ مزاج سمجھتے ہیں مطلب کیا ہے؟ مزاج عربی میں کہتے ہیں ملنے کو، مکس کرنے کو، یعنی مزاج ہم کہتے ہیں نا مزاج، مزاج شریف، وہ مزاج شریف نہیں، عربی میں مزاجا یعنی ملنا، مکس کرنا۔ تو اس میں کیا چیز ملی ہوئی ہے، کس میں سے یہ پانی نکلا ہے ان کا؟ رحیق مختوم، جس کو ایک برتن میں ڈال کر حفاظت کے ساتھ محفوظ کیا گیا، من تسنیم، نیکوکاروں کی جو شراب، شراب سے مراد ان کا مشروب، تسنیم میں سے مکس ہو کے نکلا ہے۔ اور تسنیم کسے کہتے ہیں؟ عینی یشربو بہل مقربون، تسنیم وہ چشمہ ہے، عین یعنی چشمہ، جس میں سے مقربین پیتے ہیں۔ آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ مومن کا سرمایہ کہاں سے آتا ہے، مومن کے لیے مومن کی جنت کہاں سے بنتی ہے، مومن کا نامہ عمل کس کے سامنے ہوتا ہے؟ اور یہ سب قرآن ہے۔ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی فضائل والی حدیث کہیں سے لا کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مومن کا نامہ عمل یشہدہ المقربون، مومن کا سرمایہ جس سے وہ پیتا ہے، کیونکہ مومن کے پاس لامتناہی نہیں ہے، اس لیے اس کو مثال دی گئی کہ ایک برتن میں موجود خالص شراب جس پر مہر لگی ہے، لیکن مقربین کے پاس برتن نہیں ہے۔ مقربین کس سے پیتے ہیں؟ عینن، چشمہ ہے، پورا چشمہ جاری ہے، یشرب بہ المقربون۔ یہ ہے مومن، کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں پاتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام میں سے ہم میں کچھ فلو کر رہا ہے، تو ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم نے بالکل کلیئر میسج اور ڈائریکشن ہم کو دیے کہ یعنی امام کیا ہے، اس کی مثال کس طریقے سے دی ہے کہ امام اور مقربین ہیں پانی کا جاری چشمہ، اور مومنین وہ ہیں کہ جن کے پاس کنڈوئٹس ہیں، کنیکشنز ہیں، کہ اس چشمے سے پانی ان کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچتا ہے۔ مومن کے پاس چشمہ نہیں ہے، لیکن مومن کے پاس وہ خالص اور صاف برتن ہے جس میں وہ اس چشمے کے پانی کو بھر کے محفوظ رکھتا ہے، اور اس پہ مشک کی مہر لگ جاتی ہے، ختامہ مسک۔ ہمیں اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام سے امام علی علیہ السلام کی مثال کے طور پر یاد مناتے ہیں، یا 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا، کیا ہمارے پاس وہ کنڈویٹ ہے، وہ پائپ ہے؟ پہلی بات، وہ کنیکشن ڈیولپ ہوا، اور اگر کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، آپ ایک پائپ کے ذریعے سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں پھر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کلاگنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، میل کچیل پھنس جانے کی پرابلم آ جاتی ہے، ڈرٹ اور ڈسٹ کی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ وہ کنیکشن بنانا ہے اور باقی رکھنا ہے، بلکہ اس کنیکشن کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہے اور کلاگنگ سے بھی محفوظ رکھنا ہے، تاکہ وہ فلو رہے، تاکہ وہ کنیکشن باقی رہے۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یاد، اور یہ ہے شب قدر کا اصلی پیغام، کہ جب بھی، یعنی اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اشارہ میں آپ کو اور دے دوں شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر کا مطلب فزیکل رات نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ کہ ہمارے سامنے وہ چیز اس طریقے سے۔ یہ آیت اللہ حسن زادہ آملی نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ میں اس بات پر غور کرتا تھا، اور میرے لیے یہ چیز پریشانی کا باعث تھی، کہ لیلۃ القدر کی بات کی گئی ہے، جبکہ دنیا کے آدھے حصے میں جب رات ہوتی ہے تو باقی آدھے حصے میں دن ہوتا ہے۔ تو آسمان سے نازل ہونے والے ملائکہ اور روح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ کس چیز میں نازل ہوتے ہیں؟ کیا یہ تمام زمین پر ایک ساتھ اترتے ہیں، یا جہاں جہاں پر راتیں ہیں رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے وہاں وہاں اترتے ہیں؟ کیا ترکیب ہے ان کے اترنے کی، کیا طریقہ اترنے کا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا ایک ساتھ تو نہیں رات میں ڈوب جاتی، اگر اس کو آپ رات لیں تو. کہنے لگے کہ میں نے ایک اور بزرگ عارف شیخ محمد تقی عاملی، ان سے جا کے میں نے اس سوال کو رکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس حدیث امام صادق علیہ السلام میں غور کریں کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا لیلۃ القدر ہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس ہم نے کہا فضیلہ تو بہت اچھے، نہیں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جناب سیدہ لیلۃ القدر ہیں، کیا مطلب ہوا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی آغوش پرورش کنندہ امامت ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم تعریف کریں تو یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے نور نبوت و رسالت اور اس کی خوشبو میں خود پرورش پائی ہے، اور جس کی آغوش میں امامت پروان چڑھی ہے. تو لیلۃ القدر جناب سیدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لیلۃ القدر ظرف امامت ہے. لیلۃ القدر اس رات کا نام نہیں ہے، کسی رات کے مواقع کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ اس لحاظ سے اس بات کو پریزنٹ کیا گیا. اور لیلۃ القدر آخری 10 دنوں میں کیوں ہیں؟ پہلے 10 دنوں میں مثال کے طور پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدا توقع رکھتا ہے کہ ماہ رمضان کے 20 دن تقوی کی تربیت نے تم کو اب اس قابل بنا دیا ہے کہ تم ظرف امامت سے اپنے رشتے کو جوڑ سکو. اور عید کے دن اس تعلق کو بھول نہ جانا، بلکہ جب ماہ رمضان ختم ہو تو یہ عہد کرو کہ ان دنوں میں میں نے جو تعلق قائم کیا ہے اگلے رمضان تک اس کی حفاظت کروں گا. یہ لیلۃ القدر ہے. یعنی کہ ہم کہیں خالی 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب، وہ تو ہم جیسے لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو جیسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، آپ پکڑ کے بٹھاتے ہیں کچھ تو کرو، کچھ تو کرو، اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو. یہ وہ چیز ہے 21ویں اور 23ویں کی شب. لیکن جس طریقے سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں، ہمارے شیعہ بچے نہیں ہیں کہ جن کو ٹافیاں دے کے اور چھڑی کے ذریعے سے اور اس طریقے سے لالا کے بٹھایا جائے، ہمارے شیعہ بالغ ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں، حقیقت اور سچائی کے عارف ہیں. تو یہ لیلۃ القدر جناب سیدہ نے ظرف امامت ہے، یہ مقربین کا ظرف ہے، اس سے تعلق پیدا کیجئے. کتاب ابرار یشہدہ المقربون. ابرار کا ڈرنک، ان کی شراب، مزاجہ من تسنیم، کس سے مکس ہو کے بنتی ہے؟ ہماری شراب، ہمارا پینا، ہمارا ڈرنک تسنیم سے. تسنیم کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے کہ جس سے مقربین پیتے ہیں. تو اس چیز کا، اس کیفیت کا ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اپنے دل میں ہمیں یہ بات پتہ چلنا چاہیے کہ ہم تسنیم والا پانی پی رہے ہیں. اور امام علیہ السلام ہمارے نامۂ عمل کو دیکھ کر ہمیں شاباش دے رہے ہیں. یہ بات پتہ چلنی چاہیے ماہ رمضان کے دائیں آخر میں. ایک صلوات محمد و آل محمد. یہ تعلق با امام علی علیہ السلام، اور جیسا میں نے کہا کہ آن حضرت کی یاد کے حوالے سے بھی، کیونکہ میں صرف موعظے کے پہلو سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک پورا نظریہ فکر، ایک پورا مکتبہ فکر جنریٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور ہمارے اعتبار سے، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ شیطانی بہکاووں کے اعتبار سے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہ مکتب فکر جس کے پیروکاروں کو سب سے زیادہ موحد، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ عارف ہونا چاہیے تھا، وہی افراد ان چیزوں کے بارے میں حیران و سرگردان ہیں۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کے آثار کی بات کرتے ہیں، آثار کا مطلب ہے کہ وہ کچھ جو آپ کی ذات اور شخصیت اور اقوال کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا شاید 5% بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی کم ہے، لیکن جتنا کچھ ہے وہ انسانوں کی اور اقوام کی زندگی کی تعمیر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ میں صرف دو تین جملے آپ کے سامنے، اور کیونکہ آپ کی شہادت کا ذکر ہے تو شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارا ایمفیسس آپ کے ان کلمات پر ہے جو آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمائے، تین چھوٹے چھوٹے نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ہم امام علی علیہ السلام کے کلمات سے اخذ کرتے ہیں۔ ان جملوں کو دیکھ کر بظاہر تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کی وصیت کا جملہ ہے، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، کل امرئ لاق ما یفر منہ فی فرارہ، ہر شخص اس سے ملاقات کرے گا اور کرنے والا ہے جس سے وہ بھاگ رہا ہے۔ ہم سب کس چیز سے فرار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اسلام کی ایک عجیب منطق ہے، عجیب منطق اسلام ہے کہ اگر تم ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہو کسی گھر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہے کہ یہاں تم عرصے تک زندہ رہو گے۔ اگر تم اپنے لیے بہت سارا مال اور سرمایہ جمع کر کے رکھتے ہو کسی بھی طریقے سے، پراپرٹی بناتے ہو، بینک بیلنس جمع کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دل میں اس آرزو کو پال رہے ہو کہ اس دنیا میں بہت عرصہ اور وقت گزارنا ہے۔ ایک گروہ پیغمبر اکرم سے جن کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم صاحبان یقین میں سے ہیں، یقین کی منزل پر فائز ہیں، رسول خدا نے ان کو دو تین جملے نصیحت کی تھی، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ ولا تبنو مالا تسکنون، اس کی بنا نہ رکھو جس میں رہو گے نہیں، ولا تجمعو مالا تاکلون، اس کی جمع آوری میں پریشان نہ ہو جو کھاؤ گے نہیں۔ ہر شخص، یعنی کہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، ہم اپنے ظاہر سے نہیں کہہ رہے، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم موت کو نہیں چاہتے، ہم موت کو پسند نہیں کرتے، حالت فرار میں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، یہ تمام انسانوں کے لیے میرا پیغام ہے، ہر شخص اس سے ملاقات کرے گا جس سے بھاگ رہا ہے۔ زبان سے نہ کہے کہ میں بھاگ رہا ہوں، عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں۔ والاجل مساق النفس، اجل مدت کا تمام ہو جانا، یہ چیز نفس سے لپٹی ہوئی ہے، یہ تمہارے نفس سے جدا نہیں ہے، تمہاری اجل کہ کبھی آئے گی، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ والحرب منہ موافاتہ، اس سے بھاگنا گویا کہ اس سے ملاقات کر لینا ہے، یہ موت ہے۔ اور پھر آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمْ، کہ بے شک میں تمہارا ہی پڑوسی تھا، تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، اور میرا بدن ایک عرصے تک تمہارے درمیان چلتا پھرتا رہا، لیکن عنقریب تم میرے جسم کو اپنی نظروں کے سامنے بغیر حرکت کے پاؤ گے. میرا یہی جسم جو ایک مدت تک تمہارے پڑوس میں رہا، تمہارے ساتھ معاشرت کرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد تمہارے سامنے بے حس و حرکت ہوگا. ساکنتن بعد حراکن و صامتتن بعد نطقن، حرکت کرنے کے بعد تھما ہوا ساکن، بولنے کے بعد ایسا خاموش کہ اب اس میں سے کبھی کوئی آواز نکلنے والی نہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیروں کا کی حرکت کا تھم جانا، گویائی کا ختم ہو جانا، اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جو دوسرے انسانوں کو اس دنیا سے اپنی نظروں کے سامنے گزرتے ہوئے دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتا، اسے کوئی نصیحت عبرت نہیں دے سکتی. یہ بہترین واعظ و نصیحت ہے جو خدا نے تمہارے سامنے رکھی ہے، یہ آپ کے وصیت کے جملے. اس کے بعد ایک اور پہلو کہ بس یہاں اس کے بعد میری بات ختم اور پھر کچھ مصائب. قرآن کریم کی آیتوں کو اگر آپ تلاوت کریں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وصایا اور دعاؤں کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ ایک عجیب نتیجے تک پہنچیں گے. قرآن کی آیتوں کا اجتماعی پہلو انفرادی پہلو سے بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جب خدا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اس کا مطلب ہے اجتماع مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کہ فقط کسی ایک مومن کو. یا ایوہ الناس، کل انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. تو ہم نہ معلوم میں اس بات کے کہنے میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ تقریباً زیادہ انڈیویجویلٹی پہ فوکسڈ ہوتی ہے. یعنی تم اچھے بن جاؤ، تم نیکی کر لو، تم عبادت کر لو، تم نماز پڑھ لو، اور تم اپنی جنت لے کے یہاں سے چلے جاؤ. کہ اس بارے میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ بات درست کہہ رہا ہوں کہ نہیں. کہ لیکن ہماری تربیت اس عنوان سے زیادہ ہوتی ہے کہ ہم انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، سیلف فوکسڈ ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں ایک بالکل دوسرا تناظر مل رہا ہوتا ہے، بالکل دوسری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ابھی اس پر تو میں نہیں جاتا، لیکن میں امام علی علیہ السلام کے ایک دو یعنی وصیت کے ہی پہلے دو جملے آپ کو سناؤں اور پھر ایک دو آیتیں قرآن اس سے مل کر بات ختم کروں. آپ فرماتے ہیں اما وصیتی، کہ جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے میری زندگی میں، میری زندگی کے بعد میری وصیت یہ ہے کہ فاللہ لا تشرکون بہ شیئا. پہلی چیز کیا ہے؟ اور یہ اکیڈمک سینٹنس نہیں ہے. یہاں بھی میں ایک بات آپ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں کہ اکثر اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی حمد و ثنا اور رسول خدا اور آل اہل بیت پر درود کے بعد، بہت سارے مواقع پر یہ جملے اکیڈمیکلی بولے جاتے ہیں. اکیڈمیکلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بولنے والا ان ریالٹی اس کی ایمفیسس کو نہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے نہ سننے والوں تک ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے نام سے بات شروع کرنی چاہیے. نہیں، بنیاد ہی یہی ہے. میں جو بات بھی کہنے جا رہا ہوں اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے. یعنی بعد میں میرے جتنے کلمات ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تفسیر و تشریح ہیں، نہ کہ لا الہ الا اللہ ایک اکیڈمک سینٹنس ہے جو برکت کے لیے بولا گیا اور بعد میں میری بات شروع ہو رہی ہے. اس طرف بھی متوجہ رہیں. اما وصیت، یعنی امام علی علیہ السلام یہ جملے کوئی ایسے نہیں کہ ہاں بس مجھے اللہ کے توحید کے بارے میں ایک جملہ بول دینا چاہیے، حقیقت یہی ہے. اما وصیتی للہ لا فاللہ لا تشرکون بہ شیئا، کہ تم شرک نہ کرو کسی چیز کو خدا کے ساتھ. وہ محمد اور رسول خدا کی رسالت, فلا تضیعوا سنته, اور سنت پیغمبر کو ضائع نہ کرنے دینا, سنت پیغمبر کو قائم رکھنا. وَأَقِيمُوا هَذَانِ الْعَمُودَيْنِ, یہ دو ستون ہیں ان کو قائم رکھو, یعنی اللہ پر ایمان اور رسول خدا کی سنت اور اتباع. وَأَوْقِدُوا هَذَانِ الْمِصْبَاحَيْنِ, یہ دو چراغ ہیں ان کو ہمیشہ روشن رکھنا. کیا خوبصورت جملے ہیں, یہ دو ستون ہیں جن کو ہمیشہ قائم رکھنا, یہ دو چراغ ہیں جن کو ہمیشہ روشن رکھنا. وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ, تم ہمیشہ لائق مذمت ہونے سے بچے رہو گے. مَا لَمْ تَشْرُدُوا, اب یہاں سے وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جس پر تھوڑا ایمفیسس دینا چاہ رہا ہوں, وہ شروع ہوتی. تم اس وقت تک قابل مذمت ہونے سے بچے رہو گے جب تک اپنے دلوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہیں کر دیتے. مطلب یہ فصاحت کی انتہا ہے, کتنا عالی شان کلام ہے. کہ ان دو ستونوں کو, یعنی کہ کبھی بھی شرک نہ کرنا, موحد رہنا, رسول پاک کی سنتوں کو قائم رکھنا, یہ دو ستون ہیں ان کو قائم رکھو گے, یہ دو چراغ ہیں ان کو روشن رکھو گے, کبھی قابل مذمت نہیں ہوگے, کبھی لعنت زدہ نہیں ہوگے. لعنت کا مطلب آپ آفینسو نہ لیجئے گا, لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت خدا کا دور ہو جانا, یعنی کبھی رحمت خدا تم سے دور نہیں ہوگی جب تک تم ان سنتوں کے ساتھ اپنے دلوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہیں کر لو گے. یہ ہے عجیب و غریب پیغام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, کہ ہم خالی, یعنی کہ ہم اگر کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جی نماز پڑھیے, اور نماز بھی کون سی پڑھیے کہ جو خالی فقہی آداب تک محفوظ ہو, محدود ہو, نہ کہ اس کے آگے اس میں کچھ ہو. نماز پڑھ لیجئے, روزہ رکھ لیجئے, فلاں کر لیجئے, فلاں کر لیجئے. امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, توحید اور نبوت و رسالت کے بعد نیکسٹ سینٹنس کیا ہے آپ کی وصیت کا, کہ تم اس وقت تک قابل تحسین رہو گے, لائق تعریف امت کی حیثیت سے باقی رہو گے جب تک تم اپنے دلوں کے دروازوں کو ایک دوسرے کے لیے کھلا رکھو گے. اور یہ جملہ بہت ہی عجیب ہے. میں اس کی تفسیر, میں اس کی تشریح کے لیے امام علی علیہ السلام کے ہی دو تین جملے پڑھ دیتا ہوں جو کہ ایک دوسرے خطبے سے ہیں. آپ فرماتے ہیں, وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ, اے وہ لوگوں جو میرے سامنے ہو, بے شک تم دین خدا کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہو. اب آپ کو کلو ملے گا یہاں سے, ہم دین خدا کی بنیاد پر ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں بنتے ہیں, ہم اپنے اپنے مفادات یا دنیاوی رشتہ داریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو آپ کے ایمان کی وجہ سے نہیں چاہتا ہوں, میں آپ کو اس وجہ سے قابل قدر نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ محب اہل بیت ہیں, بلکہ میں آپ میں اپنے کسی مطلب کو دیکھتا ہوں تو آپ کی طرف بڑھتا ہوں. انما انتم اخوان علی دین اللہ, کہ بے شک تم بھائی ہو اللہ کے دین کی بنیاد پر. ما فرق بینکم الا خبث السرائر وسوء الضمائر, لیکن کیا ہوا کہ تمہارے درمیان جدائی آ گئی. کس بنیاد پہ آ گئی؟ کہ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں جو خباثت ہے, خباثت کے معنی بھی انہیں ناپاکی کے ہیں. عربی اور اردو میں نا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں کی گہرائیوں میں جو ناپاکی ہے, اور تمہارے ضمیروں میں جو برائی ہے, اس چیز نے تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ جدا کر دیا ہے. تم آپس میں ایک نہیں ہو. کہ جس طریقے سے کہ خدا نے اہل کتاب کے لیے بات کہی کہ ان کے جسم جمع ہیں، وقلوبہم شتا، دل منتشر ہیں. جسم ایک جگہ پر ہیں، قلوب منتشر ہیں. تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں ناپاکی ہے اور ان کے ضمائر میں برائی ہے. فلا توازرون، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک دوسرے کو قوت نہیں دیتے. تمہارا بھائی کمزور ہے لیکن تمہارے ذریعے سے قوت نہیں پاتا. ولا تنافحون، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں، خاص طور سے میں نے وہ جملے سلیکٹ کیے ہیں کہ جو تمام مسائل ہمارے اندر ہیں. ولا تنافحون کا مسئلہ ہمارے لیے ریئل اور پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں آپ کو اور آپ مجھ کو دیکھتے ہیں کہ میں ایک غلطی کر رہا ہوں، لیکن آپ میری غلطی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کراتے، اس لیے کہ میں برا مان جاؤں گا. جبکہ آپ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ خدا اور رسول آپ سے راضی ہوں. ولا تنافحون، نصیحت کرنا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نصیحت کرنا کسی کو برا کہنا نہیں ہے، کسی کی مذمت کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت اور ادب کے دائرے میں اپنے برادر مومن کو اس کی خامی کا احساس دلانا ہے. ولا تنافحون، کہ تم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے. ایک دوسرے کے ساتھ ولا توادون، یہ مودت کا لفظ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مودت کا لفظ خالی اہل بیت کے لیے؟ مودت کا لفظ باہم مومنین کے لیے بھی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مودت نہیں رکھتے. مودت کے معنی کیا ہے؟ مودت اور محبت میں جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ محبت ہو سکتا ہے ایک جذبہ قلبی ہو. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کا اظہار عمل سے ہو. اس لیے خدا نے مودت فی القربا، محبت نہیں مانگی. یعنی یہ نہیں کہ تم میرے اہل بیت کے لیے خالی دل میں محبت رکھ کے بیٹھے رہو، یہ کافی نہیں ہے. مودت یعنی اس محبت کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے. ولا توادون، نہ ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہو، نہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے سے مودت رکھتے ہو. اور پھر اگلے جملے میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سے تھوڑا سا تمہیں مل جاتا ہے تو تمہاری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور آخرت میں سے بہت کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس نقصان کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ تمہارا حال ہے کہ گویا تو دنیا ہی تمہارا رہنے کا گھر ہے اور یہاں سے تم کو کبھی جانا نہیں ہے. تو آپ اس بات کو سمجھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ پہلو ہماری گفتگو میں مسنگ ہوتا ہے اکثر. اجتماعیت، کہ قرآن اور معصوم فقط اور فقط کسی انڈیویژول پرسنالٹی کی ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کی تربیت کے ذریعے سے انسانیت کی تعمیر دین کا اصل پیغام ہے. انسان کی تربیت کریں اور وہ انسان نیک، مؤمن، صالح باہم مل کر جمع ہو کر انسانیت کو ڈیولپ کریں اور انسانیت کو اس جگہ تک لے جائیں جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے. تو یہ چھوٹے سے ایک دو میسیجز امام علی علیہ السلام کی وصیت کے حوالے سے کہ اگر ہم واقعاً امام علی سے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، امام زمان علیہ السلام سے کنیکشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں اس کو یاد رکھنا ہے. اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے. کہاں پر اعتکاف میں تھے؟ مسجد الحرام میں. مسجد الحرام یعنی کعبہ، اس وہاں پر حالت اعتکاف میں تھے. ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میں مقروض ہوں اور کچھ ہو سکتا ہے, میرا قرض ادا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے حق کی قسم, کعبے کی طرف اشارہ کر کے, کہ اس گھر کے مالک کے حق کی قسم میں ابھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا. تو وہ کہنے لگا کہ پھر آپ کیا میرے لیے کام کر سکتے ہیں کہ جس کا میں مقروض ہوں وہ مجھے مہلت نہیں دینے پر آمادہ اور تیار ہے, اگر آپ چل کر اس کے پاس میری سفارش کر دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی عزت کی وجہ سے وہ مجھے مہلت دے دے گا. امام حسین علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے. جب واپس آئے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے, کہنے لگے ابن رسول اللہ آپ نے اعتکاف توڑ دیا. اب یہ دیکھیے, یہ ہے ذہن کا فرق, یہ سوچ کا فرق. آپ نے فرمایا, میں ایگزیکٹ کیونکہ مجھے تعداد یاد نہیں ہے, میں وہ تعداد یاد نہیں بیان کروں گا حالت روزے میں, ورنہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی برادر مومن کی حاجت کے لیے قیام کرتا ہے اتنے اتنے حج اور عمرے اور اعتکاف سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے. آپ خالی مستحب اعتکاف بچانے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ وہ ذہن ہے. معصوم کا ذہن کسی اور طرف لے جاتا ہے, معصوم کی تربیت کسی اور طرف لے جاتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر وہ لوگ جنہوں نے صرف دین کا چھلکا دیکھا ہے, جن کی نظر مغز پر نہیں ہے, ایسنس پر نہیں ہے, وہ یہ ظاہری چیزوں کی طرف فکر کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہر کا احترام نہ کریں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہر پہ توجہ نہ کریں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ فقہی آداب کو بجا نہ لائیں اپنی عبادتوں میں, لیکن موو بیونڈ دیٹ, اس سے آگے بڑھیں. فقہ ایک دروازہ کھولتا ہے آپ کے لیے, دروازے سے داخل ہوں. جب آپ یہ سنتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, تو بابہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اس کے نقش و نگار کی تعریف کرتے رہیں, بلکہ دروازے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دروازہ اپنے لیے کھلوائیں اور پھر شہر میں داخل ہوں, تب فائدہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کا. تو اس طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بات پر خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے, میں نے روزے رکھ لیے, میں نے نمازیں پڑھ لیں, میں نے اعتکاف کر لیا, میں نے چار قرآن ختم کر لیے. آپ نے چار قرآن ختم کر لیے ایک طرف, آپ نے ایک مومن کو ایک آیت سمجھا دی ایک طرف, ایک مومن کو آپ نے قرآن سے قریب کر دیا, اہل بیت سے قریب کر دیا ایک طرف. یہ ہے تعلیم اہل بیت علیہ السلام, کہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھولو, اپنے دلوں میں اپنے برادران ایمانی کو جگہ دو, مودت رکھو, صرف محبت نہیں مودت, عملی اقدام کرو جو تم کر سکتے ہو اپنے برادر ایمانی کو بہتر بنانے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے, اس کی فلاح کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے. تو ان کلمات کے ساتھ بہرحال جو گفتگو کچھ رہی مختصر ختم, اور اب ہم جیسے جیسے 21 رمضان کی شب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ وہ شب ہے کہ جس میں اور جس کی سحر کے قریب مسلمان اور اہل اسلام اور اہل ایمان اس ہستی سے محروم ہونے جا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے خدا کی افضل ترین رحمت اور برکت کی صورت میں موجود تھی. امام علی علیہ السلام نے جب 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں آپ تشریف لائے ہیں, تو ابن ملجم ملعون وہاں سو رہا تھا پڑا ہوا, آپ نے اس کو اٹھایا ہے اور کہا کہ فجر کی نماز کے لیے تیاری کرو, اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً علم امام علی علیہ السلام میں تھا کہ اس شخص کو نماز سے تو سروکار نہیں ہے, لیکن یہ شخص وہ کام کرنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے. اور یہی ہوا کہ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی قرأت فرما رہے تھے تو ملعون کی تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی وہ ضرب آپ کے سر پہ پڑی اور زخم پیشانی تک آیا. امام علی علیہ السلام اس ضربت کے بعد جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ نماز مکمل کرا سکیں. امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا. امام علیہ السلام کو اٹھا کر گھر میں تشریف لے گئے. اس وقت اصحاب کا ایک ہجوم آپ کے دروازے پر جمع ہوا اور سب بے چین تھے. سب کی گریا و بکا اور آہ و صدا کی فریاد بلند ہو رہی تھی. امام حسن علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور اصحاب سے کہا کہ میرے والد بزرگوار کے باوفا ساتھیو علی علیہ السلام کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ سے بات کر سکیں, زخم گہرا ہے, غشی کی حالت ہے. امام علی علیہ السلام اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے بات کر سکیں, آپ برائے مہربانی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے. اصحاب ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے, لیکن کچھ دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک صحابی ہیں فافا ابن سوحان, وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ تو سہرسا نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اے فرزند رسول, میں نے کوشش تو کی تھی لیکن میرا دل اس دروازے سے نہیں جا پاتا, اگر ممکن ہو سکے تو مجھے ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب کر دیں. امام حسن علیہ السلام جب ان کو اندر بلاتے ہیں اور ساسا کہتے ہیں کہ میری نظر امام علی علیہ السلام کے روح مبارک پر چہرے پر پڑی تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے پیشانی پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی زردی زیادہ ہے یا آپ کے چہرے مبارک کی زردی زیادہ ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنی غشی سے آنکھیں کھولیں, پوچھا احساسا کیا بات ہے؟ رونے لگے. کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ میری مثال تو اس انسان کی سی ہے, اس پیاسے کی سی ہے کہ جو ساری رات صحرا میں چلتا رہا ہو اور صبح ہوتے ہوتے جو پانی کے سر چشمے پر پہنچ گیا ہو. میں اب اپنے رب سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوں. تو ساسا نے ایک عجیب جملہ کہا اور کہا کہ یا علی, ہم آپ کے لیے نہیں روتے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی منزلت اور آپ کا مقام کیا ہے, ہم تو حقیقتاً اپنے لیے روتے ہیں کہ آپ کے بعد جو یتیمی اور جو بے قدری ہمارے مقدر میں آنے والی ہے اس کا پرسان حال کون ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار عالمین جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت و وصایت کے صدقے میں ہماری اس ناچیز کوشش کو قبول فرمائیں. رب العالمین ہم سب کو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے اپنے قلبی تعلق کو جوڑنے کی اور بالخصوص ماہ رمضان کی آخری 10 دنوں کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. رب العالمین قرآن اور اہل بیت کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سروں کا تاج قرار دے. پروردگار عالمین ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں, اور امام علی علیہ السلام کی ہدایت اور وصیت کے قبولیت کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی محبت کی بنیاد پر رشتہ مودت استوار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.